علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ اور فلسفی گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بڑی کام کی چیز ہے، لیکن یہ اسی وقت تک کام کی چیز ہے جب اس کو اس کے دائرے میں استعمال کیا جائے، لیکن اگر اس کو اس کے دائرے سے باہر استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں دے گی۔ اور پھر اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ عقل کی مثال ایسی ہے جیسے سونا تولنے کا کانٹا ہے، وہ کانٹا چند گرام سونا تول لیتا ہے، ایک تولہ، دو تولہ، جو چار تولے تک بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بس اسی حد تک کام دیتا ہے، وہ صرف سونا تولنے کا کام دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کانٹے پر پہاڑ تولنا چاہے، جیسے گاڑی کا وزن ہوتا ہے بابر کانٹے پہ، فنا اس پہ کوئی سونے والے ترازو پہ گاڑی رکھ دے، کیا ہوگا اس کا حال؟ وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں کانٹا خود بھی ٹوٹ جائے گا، اور جب پہاڑ تولنے کے نتیجے میں وہ ٹوٹ جائے تو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کانٹا تو بیکار چیز ہے، اس لیے کہ اس سے پہاڑ تو تولتا ہی نہیں، اتنی بڑی گاڑی اس سے نہیں تولتی، تو اس نے کانٹے کو توڑ دیا، اسے ایسا کہنے والے کو ساری دنیا احمق کہے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کانٹے کو غلط جگہ پر استعمال کیا اور غلط کام میں استعمال کیا، اس لیے وہ کانٹا ٹوٹ گیا۔ وہ ایک حد تک کام کر سکتا تھا، چند گرام، دو ایک دو کلو تک جب اس پر ٹنوں ڈال دیا تو پھر وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اسی طرح انسانی عقل کی بھی ایک حدود ہے، وہ بس وہیں تک سوچ سکتی ہے جہاں تک اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے۔ جیسے نگاہ یہاں سے زیادہ بہت اگر کوئی آگ جل رہی ہو تو 4K تک جائے گی، لیکن لالو کھیت تک یہ نگاہ، لیاقت آباد اور اورنگی ٹاؤن تک نہیں جاتے۔ نگاہ کی بھی حدود ہیں، سماعت کی بھی حدود ہیں، وہاں سے کوئی قریب سے چلائے تو سمجھ میں آتا ہے، آواز آئے، لیکن دور سے کوئی دوسرے شہر سے شور مچائے تو کوئی آواز نہیں آتی۔ اسی طرح عقل کی بھی حدود ہیں کہ عقل بھی ایک حد تک جا کے کام کرتی ہے، اس کے بعد جیسے ہیلی کاپٹر آنا پڑتا ہے، کوئی گاڑی جو ہے 4-wheel چاہے ڈرائیو بھی ہو، وہ بھی پہاڑ کی چوٹی تک نہیں جاتی، اس کے لیے ہیلی کاپٹر بلایا جاتا ہے، اس کی حدود ختم ہو گئی اب گاڑی کی، اب ہیلی کاپٹر اور سیارہ اور ہوائی جہاز کی حدود شروع ہو گئی۔ تو جب عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں تو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت والا ہمارے شیخ و مرشد فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پھول پوری رام اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جہاں پر اہل سائنس کی سائنس کرنے لگتی ہے وہاں سے وحی کی روشنی کا آغاز ہوتا ہے۔ سائنس جہاں فیل ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی مشنری کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لہذا وہاں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام اور سیکولرزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بے شک تم عقل کو استعمال کرو، لیکن صرف اس حد تک جہاں تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک طرح جاتی ہے جہاں عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی، جیسے کمپیوٹر ہے، اگر آپ اس کو اس کے کام میں استعمال کریں جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو فوراً جواب دے گا، لیکن جو چیز اس کمپیوٹر میں فیڈ نہیں کی گئی ہے وہ اگر اس سے معلوم کرنا چاہیں گے تو نہ صرف یہ کہ کمپیوٹر کام نہیں کرے گا بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جو چیز عقل کے اندر فیڈ نہیں کی گئی، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا جو وحی الہی ہے، جب وہاں عقل کو استعمال کرو گے تو یہ عقل غلط جوابات دینے لگے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، انبیاء کو اللہ تعالی اسی لیے بھیجتے تاکہ وہ اللہ کے بیان کردہ وحی الہی سے پھر وہ قوم کی رہنمائی کریں، جس کے لیے قرآن اتارا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، انا انزلنا الیک الکتاب کتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی ہے جس سے واقعے کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، جو حق بات ہے وہ بتائیں۔ یہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، یہ بتائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ بتائے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کو محض عقل کی بنیاد پر معلوم نہیں ہو سکتی، ورنہ عقل تو ہر دور میں بھی الگ ہے، ہر آدمی کی بھی الگ ہے، ہر قوم کی الگ ہے۔ ایک معروف بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا نام MST انٹرنیشنل ہے. اس کا ہیڈ آفس پیرس میں ہے. آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے اس کے ایک ریسرچ اسکالر سروے کرنے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے. خدا جانے وہ کیوں وہ میرے پاس بھی انٹرویو لینے کے لیے آ گئے, اور انہوں نے آ کر مجھ سے گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقصد آزادی فکر اور حریت فکر کے لیے کام کرنا ہے. بہت سے لوگ آزادی فکر کی وجہ سے جیلوں اور قیدوں میں بند ہیں, ان کو نکالنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک ایسا غیر متنازع موضوع ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس لیے پاکستان بھیجا گیا ہے کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں. میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی مختلف اہل دانش سے تعلق ہے, اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سروے کس مقصد کے تحت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف حلقوں میں اس سلسلے میں کیا رائے پائی جاتی ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کراچی کب تشریف لائے. جواب دیا آج ہی صبح پہنچا ہوں. میں نے پوچھا واپس کب جائیں گے. انہوں نے جواب دیا کل صبح اسلام آباد جاؤں گا, رات کے وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی. میں نے پوچھا اسلام آباد میں کتنے روز قیام رہے گا. کہنے لگے ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا. میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے مختلف حلقوں کے خیالات کا سروے کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ رپورٹ تیار کریں گے اور کر کے پیش کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین شہروں میں دو تین دن گزارنا آپ کے لیے کافی ہوگا. کہنے لگے ظاہر ہے کہ تین دن میں تو سب خیالات معلوم نہیں ہو سکتے, لیکن میں مختلف حلقہ فکر میں سے مل رہا ہوں, اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں, آپ میری رہنمائی کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے کراچی میں کتنے لوگوں سے ملاقات کی. کہنے لگے پانچ آدمیوں سے ملاقات کی کر لی ہے, چھٹے آپ ہیں. میں نے کہا کہ آپ ان چھ آدمیوں کے خیالات معلوم کر کے ایک رپورٹ تیار کریں گے کہ کراچی والوں کے خیالات یہ ہیں. معاف کیجئے مجھے آپ کے اس سروے کی سنجیدگی پر شبہ ہے, اس لیے کہ تحقیقی ریسرچ اور سروے کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوا کرتا, اس لیے میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں. اس پر وہ معذرت کرنے لگے کہ میرے پاس وقت کم تھا, اس لیے صرف چند لوگوں سے مل سکا. احقر نے عرض کیا, مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وقت کی کمی کی صورت میں سروے کا یہ کام ذمہ لینا کیا ضروری تھا. پھر انہوں نے اصرار کیا کہ اگرچہ آپ کا اعتراض حق بجانب ہے, لیکن میرے چند سوالات کا جواب تو آپ دے ہی دیں. احقر نے پھر معذرت کی اور عرض کیا میں اس غیر سنجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی تعاون کرنے سے معذور ہوں, البتہ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اس ادارے کی بنیادی فکر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. کہنے لگے کہ دراصل میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو بے شک آپ ہمارے ادارے کے بارے میں جو سوال کرنا چاہیں وہ کر لیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ادارہ جس کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے یہ آزادی فکر کا علم بردار ہے. بے شک یہ آزادی فکر بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق ایبسلوٹ ہے یا اس پر کوئی پابندی بھی ہونی چاہیے. کہنے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. میں نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی فکر کا ایک تصور اتنا سیدھا سادہ ہے کہ جو انسان کے دل میں آئے وہ دوسروں کے سامنے برملا کہے, اس کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے. مثلا میری سوچ یہ کہتی کہ سرمایہ داروں نے بہت دولت جمع کر لی ہے, اس لیے غریبوں کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ان سرمایہ داروں پر ڈاکے ڈالے اور ان کا مال چھین لے, اور میں اپنی اس سوچ کی تبلیغ شروع کر دوں کہ غریب جا کر ڈاکہ ڈالیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو, اس لیے کہ سرمایہ داروں نے غریبوں کا خون چوس کر یہ دولت جمع کی ہے, جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے. آپ بتائیں کیا آپ اس آزادی فکر کے حامی ہوں گے. وہ کہنے لگے اس کے تو ہم حامی نہیں ہوں گے. میں نے کہا کہ یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی فکر کا تصور بالکل مطلق نہیں ہے تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں کچھ قیدیں تو ہونی چاہیے. مثلا میرا خیال یہ ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط سے پابند ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ دوسروں پر تشدد کی صورت میں ظاہر نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ یہ قید تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق عائد کر دی, لیکن اگر کسی شخص کی دیانتدارانہ رائے یہ ہو کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتے, اور ان کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کے تشدد
تشدد کے نقصانات برداشت کرنے چاہیے تو کیا اس کی آزادی فکر قابل احترام ہے یا نہیں؟ دوسرے, جس طرح آپ نے اپنی سوچ آزادی سوچ سے آزادی فکر پر ایک پابندی عائد کر دی, اسی طرح کوئی دوسرا شخص اس قسم کی کوئی پابندی اپنی سوچ سے عائد کرنا چاہے تو اس کا بھی اختیار ملنا چاہیے, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے. لہذا اصل سوال یہ کہ وہ کچھ قیدیں کیا ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ کون کرے گا یہ قید ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس وہ معیار کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہے اور فلاں قسم کی نہیں لگائی جا سکتی. آپ مجھے نپا تلا کوئی معیار بتائیں جس کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں قسم کی پابندی جائز ہے اور فلاں قسم کی پابندی جائز نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ صاحب, ہم نے تو اس پہلو پر کبھی باقاعدہ غور ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے, لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی حدود کیا ہونی چاہیے, اس کا اسکوپ کیا ہونا چاہیے, اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ پروگرام مجھے بار آور ہوتا نظر نہیں آتا. برائے کرم آپ میرے سوال کا جواب آپ مجھے اپنے لٹریچر سے فراہم کر دیں یا دوسرے حضرات سے مشورہ کر کے فراہم کریں. یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے, لیکن جب آدمی کوئی معیار بنائے گا دوسرا آدمی اس کو توڑ دے گا, لہذا یہ معیار آسمانی ہونا چاہیے کہ سب زمین والے اس کو مانیں کہ ہاں, ہمارا خالق و مالک نے اس نے یہ معیار بنایا ہے, سب کو ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ اور فہم تمام مسلمانوں کو اور انسانیت کو عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.